السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 235. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان نجاستوں کے بارے میں جو گھی اور پانی میں گر جائیں. زہری نے کہا کہ جب تک پانی کی بو، ذائقہ اور رنگ نہ بدلے اس میں کچھ حرج نہیں. اور حماد کہتے ہیں کہ پانی میں مردار پرندوں کے پر پڑ جانے سے کچھ حرج نہیں ہوتا. مردوں کی جیسے ہاتھی وغیرہ کی ہڈیاں، اس کے بارے میں زہری کہتے ہیں کہ میں نے پہلے لوگوں کو علماء صرف میں سے ان کی کنگھیاں کرتے اور ان کے برتنوں میں تیل رکھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے. ابن سیرین اور ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کی تجارت میں کچھ حرج نہیں. اب یہاں پر ایکچولی تمام تابعین، تبع تابعین اور جو علماء کرام ہیں ان کی آرا بتائی گئی ہیں کہ اگر کسی چیز میں کوئی نجاست گر جاتی ہو تو کب وہ ناپاک ہو جاتی ہے، اور اگر نجاست نہ گرے تو کیا چیزیں گرنے سے وہ چیز نجس ہو جاتی ہے. جیسے کہ گھی اگر کھلا پڑا ہو، یا تیل کھلا پڑا ہو، یا پانی کھلا پڑا ہو، تو اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو کس وقت وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گی. ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ کو مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے روایت کی، وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، اور وہ عبداللہ بن عباس سے، اور وہ ام المؤمنین میمنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا. فرمایا، اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو. نیچے کی بھی حدیث سیم ہے. اب یہاں پر پانی، اسی سے پھر ایک ایزیوم کیا گیا ہے کہ اگر گھی چونکہ جمع ہوا ہوتا ہے، اب اگر اس میں مرا ہوا چوہا گر جائے تو جو آس پاس کا گھی ہے، تو اگر اتنا حصہ نکال کر پھینک دیا جائے تو وہ چیز صاف ستھری رہے گی، یعنی باقی کی چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی لکوڈ چیز میں گرا ہے چوہا اور اس کی کوانٹیٹی بہت زیادہ نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا پڑے گا، اس پوری چیز کو آپ کو پھینکنا پڑے گا. لیکن اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، ہم کو خیر اتنے آگے کے اس میں نہیں جانا ہے کہ پانی کی مقدار کتنی ہو یا کسی بھی چیز کی کوانٹیٹی کتنی ہو تو کس صورت میں پھر وہ چیز نجس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ پانی کم ہو یا زیادہ، جب تک گندگی سے اس کے رنگ یا بو یا مزہ میں، اس کے ٹیسٹ میں فرق نہ آئے، وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر پانی کم ہو یا زیادہ، اگر اس میں کچھ گندگی گر جاتی ہے لیکن اس کا رنگ بھی چینج نہیں ہوتا، اس کا ٹیسٹ بھی چینج نہیں ہوتا، یا اس میں اسمیل بھی نہیں آتی، تو مطلب وہ پانی پاک اور صاف ہے، ناپاک نہیں ہے. اور یہی مسلک ہے. کچھ لوگوں نے کلیتین یا کچھ قید لگائی ہے، لیکن اس کی کہیں کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الماء طہور لا ینجسہ شیء، کہ پانی پاک ہے اور کوئی چیز اس کو نجس نہیں کر سکتی. تو یہ ایک اصل میں اصل یہ اصول ہے اس کا. تو مردار جانوروں کے بال اور پر، ان کی ہڈیاں، جیسے ہاتھی دانت وغیرہ، پانی وغیرہ میں پڑ جائیں تو وہ پانی وغیرہ ناپاک نہ ہوگا. تو امام بخاری اسی وجہ سے لائے ہیں یہاں پر کہ اگر ایسی کوئی چیز گر جاتی تو اس سے کسی اس کے اس میں فرق نہیں پڑتا ہے، تو وہ نجس نہیں ہوگی. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ اگر کوانٹیٹی کتنی بھی ہو، جو بھی اگر کوئی نجس چیز گر جاتی ہے پانی میں، لیکن اگر اس سے اس کے ٹیسٹ میں، اس کے اسمیل میں اور اس کے رنگ میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے تو وہ چیز پاک ہی رہے گی. ہاں، البتہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ گھی اگر جمع ہوا ہو تو بقیہ استعمال میں آ سکتا ہے، اور اگر پگھلا ہوا سیال ہو تو سارا ہی سارا ناقابل استعمال ہو جائے گا. یہ اس صورت میں ہے کہ چوہا اس میں گر جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ چوہے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے جراثیم بہت عجیب سے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی لکوڈ چیز میں گرا ہے چوہا تو پھر وہ چیز ناپاک ہو جائے گی. ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے معمر نے حمام بن منبہ سے خبر دی، اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ رسول اکرم سے کہ آپ نے فرمایا، ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس میں سے خون بہتا ہوگا، جس کا رنگ تو خون سا ہوگا اور خوشبو مشک کسی ہوگی. اس حدیث کی علماء کرام نے مختلف طرح سے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک اس حدیث سے یہ ثابت کرنا ہے کہ مشک پاک ہے، جو ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے، مگر اس کے جمنے اور اس میں خوشبو پیدا ہو جانے سے اس کا خون کا حکم نہ رہا، بلکہ وہ پاک صاف مشک کی شکل بن گئی. ایسے ہی جب پانی کا رنگ یا بو یا مزہ گندگی سے بدل جائے تو وہ اصل حالت یعنی طہارت پر نہ رہے گا بلکہ ناپاک ہو جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی پانی میں کوئی چیز گر جائے اور پھر اس کا وہ رنگ یا اس کی سمیل یا اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو مشک ہوتا ہے ایکچولی وہ اس جانور کے حصے میں یعنی ہرن سے ہی نکلتا ہے نا, وہ تو وہ ایکچوئل تو خون ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو کی وجہ سے اس کی وہ تاثیر باقی نہیں رہی. اس بارے میں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے, ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا, کہا ہم کو شعیب نے خبر دی, کہا مجھے ابو الزناد نے خبر دی, کہ ان سے عبد الرحمن بن حرمز العارج نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا اور وہ رسول اکرم سے سنتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں. اور اسی سے نصیب بھی فرمائے کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے. تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے, یعنی یہ ادب اور نظافت کے خلاف ہے کہ اسی پانی میں پیشاب کرے اور پھر اسی سے غسل بھی کریں. تو جیسے پونڈ ہے یا سوئمنگ پول ہو یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو اس میں پیشاب کرنا منع ہے, کیونکہ پھر کیا ہوگا, پورا کا پورا پانی وہ نجس ہو جائے گا. ہاں اگر بہتا ہوا پانی ہو اور اس میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ پانی پاک رہتا ہے, کیونکہ بہتے رہنے سے اس کی جو نجاست ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے, اس سے پانی نجس ہو جائے گا. تو یہاں پر اوپر والی حدیث لانے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی آپ کی امت کو بہت سی سہولتیں دی گئی, جیسے آپ کے لیے زمین کو پاک بنا دیا گیا کہ ہر زمین کی ہر جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چیز پر کچھ گندگی لگ جاتی تو اتنا کپڑا کاٹ کر پھینک دینا پڑتا تھا, لیکن امت مسلمہ کے لیے بہت ہی آسانی ہے کہ وہ دھو لیں گے گندگی کو تو وہ گندگی صاف ہو جائے گی. تو ایسی اور بھی بہت ساری سہولیات ہیں. تو اس بنا پر بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, چونکہ ان کو کم عمر دی گئی یا آخری زمانے میں وہ آئے ہیں, لیکن ان کے اعمال کے یعنی جو درجات کی بلندی ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی. جب نمازی کے پشت پر یعنی بیک پر اچانک کوئی نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. سبحان اللہ, یہ والی حدیث جب ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم پڑھی تھی یعنی اس باب کے تحت, حدیث تو بہت دفعہ پڑھی ہوئی ہے کیونکہ سیرت تو الحمدللہ بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آئے نا الحمدللہ سبھی, اور یہ بات بھی ہم کو معلوم تھی کہ عقبہ بن ابی معیط نے رسول اکرم پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی تھی. تو سیرت میں تو یہ واقعہ بہت دفعہ پڑھ کر آئے ہیں, لیکن جب امام بخاری کے نقطۂ نظر سے پڑھا تو واقعی میں اس بات کے ہم قائل ہو گئے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی. سبحان اللہ, واقعی میں اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ایسی ذہانت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی کوششوں کو, کہ جب نمازی کے پشت پر اچانک کوئی نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. تو جو ہمارے پر کانسیپٹ ہے کہ خون بہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی یا وضو ٹوٹ جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے وقت کپڑے میں خون لگا ہوا دیکھتے تو اس کو اتار ڈالتے اور نماز پڑھتے رہتے. ابن مسیب اور شعبی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے پر نجاست یا جنابت لگی ہو یا بھول کر قبلے کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھی ہو یا تیمم کر کے نماز پڑھی ہو پھر نماز ہی کے وقت میں پانی مل گیا ہو تو اب نماز نہ دہرائے. اور یہ سب آثار ہیں یعنی صحابہ کرام کے اعمال ہیں, یہ ان کو عبدالرزاق اور سعید بن منصور اور ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی, تمام اس کی جو سندیں ہیں وہ صحیح ہیں, یعنی صحابہ کرام کے جو خود کے اعمال تھے ان کے جو ایکشن تھے وہ یہاں بتائے گئے ہیں کہ اگر ان کے کپڑوں پر خون لگ جاتا تو وہ اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے یا نماز پڑھ لیتے یا اتنے حصے کو دھو لیا جائے یا اگر بغیر دھوئے بھی سوکھنے کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے اسی دوران بچے نے کچھ کر دیا ہو, تھوڑا سا حصہ کچھ آپ کو بھی لگ گیا ہو, تو اس صورت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اپنی نماز کمپلیٹ کریں گے بعد میں اتنے حصے کو دھوئیں گے. تو آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسانی بتائی جا رہی ہے اصل میں الحمدللہ ہمیں. اور یہ بھی ہے کہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہو آلریڈی لیکن اب دوبارہ سے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے پانی مل گیا ہو تو اب دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے غلطی سے بھول کر کوئی اور قبلے کی طرف کسی اور رخ پر نماز پڑھ لی تھی تو بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ نے بھول سے ایسا کیا نا, آپ کو معلوم نہیں تھا, جان بوجھ کر نہیں کیا. نیکسٹ حدیث دیکھیے, عمر بن میمون عبداللہ سے وہ کہتے کہ ایک دفعہ رسول اکرم کعبہ شریف میں سجدے میں تھے, اور ایک دوسری سند بھی یہاں بیان کی گئی ہے جو عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجھڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے. یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجھڑی لے کر آیا, اور دیکھتا رہا جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجھڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا. عبدالابن مسعود کہتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور رسول اکرم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ پر سے اتار کر پھینکا، تب آپ نے سر اٹھایا، پھر تین بار فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، کہ اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے. یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ نے انہیں بد دعا دی. عبداللہ کہتے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے. ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معید کو ساتویں آدمی کا نام بھی لیا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کی بد دعا کرتے وقت آپ نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی بھی کتنا ٹارچر کیا گیا، یعنی ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پر تو کیا ہی جاتا تھا لیکن جسمانی طور پر بھی رسول اکرم کو ٹارچر کیا گیا. اور یہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ رسول اکرم نے اپنی نماز نہیں توڑی یا نماز کو دہرایا نہیں، جبکہ اوجھڑی جو ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے نا، وہ گندگی پر مبنی ہوتی ہے. جیسے جب کوئی اونٹنی بچہ دیتی ہے یا جب اس کو ذبح کیا جائے تو وہ جو سارے چیزیں جس میں سب گندگی ہوتی ہے وہ اسی کو اوجھڑی کہتے ہیں. تو اس حدیث سے امام بخاری ثابت کرنا چاہتے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اتفاقاً کوئی نجاست پشت پر آ پڑے تو نماز ہو جائے گی، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے احادیث ہی سے، سیرت ہی سے ہم مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بہت زیادہ رائے دینے کی، یعنی اپنا اوپینین دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم کو ہر مسئلے کا حل قرآن یا حدیث میں مل جاتا ہے تو الحمدللہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. ہاں اگر وہاں نہ ملے تو پھر ہم اجتہاد یا قیاس کر سکتے ہیں، لیکن ادروائز جب ہم کو حدیث میں ہی اس کا حل مل جاتا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں، تو دوبارہ وضو کی پھر ضرورت نہیں ہے. یہ عقبہ بن ابی معید تھا اور یہ سب لوگ بدر میں مارے گئے اور رسول اکرم کی یہ دعا قبول ہوئی تھی. کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیرہ لگ جانے کے بارے میں عروہ نے مسور اور مروان سے روایت کی کہ رسول اکرم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے، انہوں نے پوری حدیث ذکر کی اور پھر کہا کہ رسول اکرم نے جتنی مرتبہ بھی تھوکا وہ لوگوں کی ہتھیلی پر پڑا، پھر وہ لوگوں نے اپنے چہروں اور بدن پر مل لیا. رسول اکرم ایکچولی وضو کر رہے تھے، وہ آپ کے کلی کا پانی تھا اصل میں منہ سے جو نکل رہا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منہ سے اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز نکلے جو پانی ہی ہو یا کلی ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں. تو نماز پڑھتے وقت اگر کوئی اپنے کپڑے میں تھوک لے اور اسے نماز میں خلل بھی نہ واقع ہو اور قریب کی جگہ خراب بھی نہ ہو تو یہ جائز اور درست ہے، جیسے کہ نیچے والی حدیث سے ہے. تو اگر آپ نماز کے دوران کسی کو ناک بہت بہ رہی ہو، نزلہ ہو یا کھانسی آ رہی ہو اور بلغم آ گیا ہو اتفاق سے، تو آپ کے ہاتھ میں ٹشو ہے یا کپڑے کا جو آپ کا دوپٹہ ہے تو اس کے ایک کونے میں اگر آپ اس کو لے کر مسل دیتے ہیں تو اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. نبیذ سے اور کسی نشہ والی چیز سے وضو جائز نہیں. حسن بصری اور ابو العالیہ نے اسے مکروہ کہا اور عطا کہتے کہ نبیذ اور دودھ سے وضو کرنے کے مقابلے میں مجھے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے. یعنی اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو تب کوئی نبیذ آپ کو معلوم ہوگا نا، جو کھجور کو رات بھر بھگو کر کچھ بنایا جاتا ہے نا، شاید یہی ہے نا، اور کھجور کے شربت کو کہتے ہیں جس میں نشہ نہ ہو. تو ایسی چکٹ یا اس طرح کی ایسی چیزوں سے وضو کرنے سے بہتر پھر کیا ہے کہ جب آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے نارمل پانی، تو پھر آپ سب سے اچھا تیمم کر لیں. تو زہری نے ابو سلمہ کے واسطے سے بیان کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ رسول اکرم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے. تو ایکچولی نبیذ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ اس کو اور ڈیلے کریں، زیادہ دیر تک رکھ دیں تو اس میں نشہ پیدا ہو سکتا ہے. اور پھر جس میں ایسی یعنی میٹھی چیز ملی ہو تو اسے وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھلا کیوں نہ تیمم کر لیا جائے. تو کچھ علماء کے نزدیک نبیذ سے وضو جائز نہیں ہے اور امام بخاری کا بھی یہی اوپینین ہے. اور حدیث جس میں آتا ہے کہ نشہ آور چیز حرام ہوئی تو اس سے وضو کیوں کر کیا جائے گا، اس بارے میں کہ عورت کا اپنے والد کے چہرے سے خون دھونا جائز ہے، ابو العالیہ نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ میرے پیروں پر مالش کرو کیونکہ وہ مریض ہو گئے. یعنی یہاں پر ایک محدث کا قول بتایا گیا ہے. ہم سے محمد نے بیان کیا، ہم سے سفیان بن عیینہ نے ابن ابی حازم کے واسطے سے، انہوں نے سہل بن سعد السعدی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا، اور میں اس وقت سہل کے اتنا قریب تھا کہ میرے ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا، کہ رسول اکرم کے احد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا. علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور فاطمہ آپ کے منہ سے خون دھوتی، پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ کے زخم میں بھر دیا گیا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ دوا اور علاج کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، کہ دوا بھی استعمال کرنی چاہیے، علاج بھی کرنا چاہیے، اور یہ کہ توکل کے منافی نہیں ہے. اس کے علاوہ نجاست دور کرنے میں دوسروں سے مدد لینا درست ہے، یعنی اگر کوئی گندگی لگ گئی ہو چہرے پر یا ہاتھ پر تو دوسروں سے مدد لی جا سکتی ہے. مسواک کرنے کا بیان. ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے رات رسول اللہ کے پاس گزاری تو میں نے دیکھا کہ آپ نے مسواک کی. اور نیچے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو دیکھے کہ آپ اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے ان کو دیکھا، اور آپ کے منہ سے آ کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ کے منہ میں تھی. جس طرح آپ جیسے کہ ہوتی ہے تو کیسے محسوس ہوتا ہے نا، اچھی طرح زور سے اندر تک کرنا چاہیے مسواک. تو اگر حلق کے اندر سے مسواک کی جائے تو اس قسم کی آواز نکلا کرتی ہے، تو رسول اکرم کی اس وقت یہی کیفیت تھی. تو مسواک کرنے میں مبالغہ کرنا مراد ہے، یعنی آپ اندر تک مسواک کر سکتے ہیں. اور مسواک کی فضیلت میں تو ہم حدیث پڑھ ہی چکے ہیں کہ رسول اکرم نے کہا تھا نا کہ میری امت پر اگر مجھے شاک نہ ہوتا تو میں ہر نماز یعنی وضو کے وقت مسواک کرنا لازم قرار دیتا. اس بارے میں کہ بڑے آدمی کو مسواک دینا ادب کا تقاضا ہے. عفان نے کہا کہ ہم سے سخر بن جویریہ نے نافے کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عمر سے نقل کرتے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا. میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو، تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی. ابو عبداللہ بخاری کہتے کہ اس حدیث کو نعیم نے ابن مبارک سے بھی نقل کیا ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ ایسے مواقع پر بڑے آدمی کا احترام کرنا ضروری ہے، یعنی کوئی بھی چیز دی جائے گی تو بڑے کو دی جائے گی. اور اسے بھی معلوم ہے کہ دوسرے آدمی کی مسواک بھی استعمال کی جا سکتی ہے. رات کو وضو کر کے سونے والے کی فضیلت کے بیان میں، اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے وضو کی فضیلت سے اسٹارٹ کیا تھا اور وضو کی فضیلت پر ہی ختم کیا ہے، یعنی وہ ایک ایسی حدیث لائے ہیں، اس سے بھی امام بخاری کی فقاہت کا پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے کتاب الوضو کو وضو کی فضیلت پر ہی ختم کیا ہے. ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے منصور کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے اور وہ برہ بن عازب سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو، پھر دہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو، اللہم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبتا ورهبتا اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. کہ اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں. اے اللہ، جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا. تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا، اور اس دعا کو سب باتوں کی آخر میں پڑھ. برا کہتے کہ میں نے رسول اکرم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا، جب آمن تو بے کتاب الذی انزلت پر پہنچا تو میں نے وہ رسول کا لفظ کہہ دیا. آپ نے فرمایا نہیں، یوں کہو وہ نبی الذی ارسلت. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک لفظ کا فرق بھی چینج کرنا رسول اکرم نے گوارا نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کی دعاؤں کو منو ان پڑھنا چاہیے، یعنی جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں اس کو ایز اٹ از پڑھا جائے. ہاں، آپ کو اپنے دل کی دعائیں مانگنی ہے تو پھر آپ اپنی زبان میں جتنی چاہے مانگے، یا آپ کو اتنی عربی پر عبور حاصل ہو تو عربی میں مانگ سکتے ہیں آپ دل کی دعائیں، لیکن جو مسنون دعائیں ہیں اس کو چینج نہ کریں. تو امام بخاری یہاں پر اسی پہ ختم کرتے ہیں، یعنی شروعات انہوں نے وضو کی فضیلت والی آیت سے کی تھی کہ اذا قمت من الصلاۃ سے شروع فرمایا تھا، اور اب کتاب الوضو کو سوتے وقت وضو کرنے کی فضیلت پر ختم فرمایا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر کتنی دورست تھی. اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ایک مومن کی صبح اور شام، ابتدا اور انتہا، اٹھنا اور جاگنا، سب کچھ اللہ کے ذکر اور نیکیوں پر ہوتا ہے. اور ذکر الہی سے وہ صبح کرتا ہے اور ذکر الہی سے وہ سوتا ہے، یہی سب سے صحیح طریقہ ہے جو رسول اکرم سے ثابت ہے. اور اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہ ہوگا. تو رات میں سوتے وقت کی دعا میں آپ دیکھیں، وہ صحابی نے ذرا سے ایک لفظ کو بدل دیا تو رسول اکرم نے ان کو منع فرمایا. تو بہرحال اللہ کے رسول کی اطاعت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی ہر بات پر عمل کیا جائے اور ویسے ہی زندگی گزاری جائے جیسے رسول اکرم نے ہمیں گزار کر دکھائی ہے، یا آپ کے طریقہ کار کے مطابق یا آپ کے احکامات کے مطابق، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح وضو، صحیح طرح سے طہارت حاصل کرنے والا بنائے اور آگے دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائے. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وضو کے لیے ستر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ جب غسل کرتے تو جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تو وہاں آپ وضو کر لیتے ہیں. بس وضو کے لیے ہوگا کہ جب آپ غسل کرتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں اور آپ باوضو تھے تو آپ کا ہاتھ آپ کے پرائیویٹ پارٹ پر ڈائریکٹ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. ڈائریکٹ ہاتھ پرائیویٹ پارٹ پر ٹچ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آپ نے کپڑے کی اوٹ سے ہاتھ وہاں ٹچ ہو گیا آپ کا تو نہیں ٹوٹے گا وضو. تو وضو کے لیے ستر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس دوران اگر کسی کی شرمگاہ پر یا اپنی شرمگاہ پر نظر پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ ہاتھ اس کو ٹچ نہ کر لیں بغیر کپڑے کی اوٹ سے. لیکن اگر کسی کو حیض آ گیا جنابت کی حالت میں ہی تو بہتر ہے کہ جنابت کا غسل کر لیا جائے، کیونکہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، جبکہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ذکر و اذکار کیے جا سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ غسل کر لیا جائے. اسی طرح سے آپ ڈائپر چینج کر رہے ہیں لیکن آپ کا ہاتھ ٹچ نہیں ہوا ڈائریکٹ وہاں پر، تو بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نجاست لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ تو ابھی ہم نے پڑھ لیا. لیکن ہاتھ بس آپ کا ٹچ نہیں ہونا چاہیے پرائیویٹ پارٹ پر بچوں کے بھی، تو آپ کا وضو برقرار رہے گا. اگر ہاتھ ٹچ ہو گیا تو پھر سمجھے وضو ٹوٹ جائے گا.